بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة
واو کا فتح اور بعض لوگ واو کا کسرہ بھی بتلاتے ہیں. وکالا وکالا, وکالت کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, آج کل کی زبان میں جس کو وکالا اور وکیل بولتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے. بیرسٹر, لائر, ایڈوکیٹ, وہ یہاں وکالت کا معنی نہیں ہے. اس کو تو عربی میں محامی کہا جاتا ہے. یہ وکالا وکالا الگ چیز ہے. کیا مطلب وکالا کا؟ کوئی کام آدمی خود کرنے کے بجائے دوسرے سے کرواوے. کوئی کام انسان خود کرنے کے بجائے دوسرے سے کرواوے, اس کو وکالا کہا جاتا ہے. شریعت کی اصطلاحی تعریف یہ ہے, دوسرے آدمی کو اپنی جگہ کے اوپر قائم کرنا, علل اطلاق یا کسی قید کے ساتھ. علل اطلاق یا کسی قید کے ساتھ کسی آدمی کو اپنی جگہ کے اوپر وکیل بنا کر کے قائم کرنا, یہ شریعت کی اصطلاح میں وکالا کہلاتا ہے. جیسے فباسو احدکم بورقکم ہذہ الی المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما, یہ وکالت مطلقہ ہے. بھائی اپنے پیسے لے کے جا اور کھانا لے آ, بس پاکیزہ کھانا لانا, باقی کیا لانا یہ وکالت مطلقہ. ویج لا, نان ویج لا, جو لانا ہو لا جا, یہ وکالت مطلقہ ہو گئی. اور وکالت مقیدہ یعنی تعین کر کے دی, یہ 10 روپے پکڑ اور اس میں کباب لے کے آ جا. اب وہ کھمن لے کے آیا تو یہ جو ہے خلاف ہو گیا, اس کو کباب لینے بھیجا کھمن لے کے آیا. تو اس طریقے سے تو ایک ہوتی ہے مطلقہ, دوسری ہوتی ہے مقیدہ. یہ دونوں طرح کی وکالت ہوا کرتی ہے. شریعت کی نظر کے اندر جو کام انسان خود کر سکتا ہے اور شرعاً کام وہ کرنا جائز ہے, اس کام کا دوسرے کو وکیل بنانا بھی جائز ہے, وکیل بنا سکتا ہے. جی
وَوَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرَ بِقِسْمَتِهَا
وَوَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا. اب یہ پہلا عنوان سمجھو وکالت کا. دو شخص پارٹنر ہے کسی چیز کے اندر, شریک ہے. ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بنایا, دونوں شریک پارٹنر میں سے ایک نے دوسرے کو وکیل بنا دیا کہ بھائی یہ چیز آپ لوگوں میں بانٹ دیجئے. تو تقسیم کرنے کا ذمہ دار پرائے آدمی کو نہیں بنایا, اپنے پارٹنر ہی کو تقسیم کرنے کا وکیل بنایا. یہ ہو گئی پہلی صورتحال اس مسئلے کی. دوسری صورتحال سمجھو اس مسئلے کی. دو شخص کسی چیز میں شریک ہے, پارٹنر ہے, مثلاً کاروبار میں یا کسی ملکیت میں شریک ہے. جیسے دو بھائی ابا کی طرف سے ملے ہوئے پلاٹ میں شریک ہے, پارٹنر ہے. تو کاروبار میں شرکت ہے دو آدمیوں کی یا ایک کسی ملکیت کے اندر دونوں کی شرکت ہے. تو اپنے ہی شریک کو کسی کام کے لیے اپنا وکیل بنانا جائز ہے. اپنے بھائی کو کہا بھائی باڑ کروا لے, اپنے دونوں شریک ہیں باڑ کروا لے اپنے پلاٹ کی, اس طرح اس کو کوئی کام سونپ دے رہے, جائز ہے یہ وکیل بنانا. تیسری شکل سمجھو, اپنا حصہ یعنی دو آدمی شریک ہے کاروبار میں یا یہ کہ ملکیت کے اندر کسی چیز کی, جیسے کہ میراث میں ملی, صدقے میں ملی, ہبہ میں ملی, اور ایک شریک دوسرے شریک کو تقسیم کا وکیل بنا رہے ہیں. دیکھ بھائی یہ میرا حصہ ہے, اس کو بانٹنے کے لیے میں تجھے وکیل بناتا ہوں, تو بانٹ دے, میرے پاس تو وقت کہاں ہے, صبح سے رات تک سبق ہی سبق ہوتا ہے, کہاں مجھے وقت ملتا ہے, اس لیے بھائی میں تجھے ذمہ دار بناتا ہوں, تو ذرا اس کو بانٹ دینا, میری طرف سے اتنا کام کر دینا. تو کہا ٹھیک ہے چل میں یہ کام کر دیتا ہوں. تو یہ وکیل بنانا جائز ہو گیا, درست ہے. اور آپ نے یہ اصول پڑھا ہے کہ وکیل کا کام موکل کی طرف لوٹتا ہے بہت سی صورتوں کے اندر, یعنی یوں سمجھا جائے گا کہ یہ کام موکل ہی نے انجام دیا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ جو ہے وکیل کے لیے ہوا, کئی صورتوں میں یہ ہوتا ہے. جی.
وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه وعنه ان اجمعين قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن الذي نحلت وبجلودها.
اب یہ جو روایت امام علی مقام لائے ہیں یہ ہمارے بہت سے شرح اکابرین ناراض ہے کہ امام نے یہ روایت یہاں ترجمۃ الباب کے اس بات کے لیے پیش کی ہے, صحیح نہیں پیش کی ہے, یعنی کوئی جوڑ نہیں ہے ترجمۃ الباب اور روایت کے درمیان میں. کیا ہے روایت وہ دیکھو, پہلے اجمالاً ذکر کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہدی کے جانور میں شریک کیا, پھر حکم دیا اس کو بانٹ دینے کا. یہ مجمل, اب سند کے ساتھ پوری روایت. ان علی رضی اللہ تعالی عنہ, دیکھو امام علی مقام نے جو اس باب کے ذیل میں پیش کیا تو اس کے پیچھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا سمجھے ہیں, کیا سمجھ کر کے انہوں نے یہ روایت پیش کی, وہ پہلے سمجھے تو ترجمۃ الباب سے ربط ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 100 اونٹ نحر فرمائے, وہ 100 اونٹ کی تفصیلات کیسی ہے کہ 63 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے ساتھ لے کر مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تھے, اپنے ساتھ مدینہ سے لے کر مکہ پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے سیدھے مکہ آئے تھے, اس لیے کہ یمن کے ایک علاقے کا ان کو حضور نے گورنر بنایا تھا, تو یمن سے وہ ڈائریکٹ آئے تھے اور وہ اونٹ لے کر آئے تھے 37. تو 37 حضرت علی لائے, 63 مدینہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے تشریف لے گئے. اب یہ جو 37 اور 63 دونوں کو ملا کر کے ہو گئے 100, تو امام علی مقام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ 100 اونٹ مشترکہ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں اس میں شریک اور پارٹنر تھے. اس چیز کو بنیاد بنا کر کے یہاں یہ روایت انہوں نے استدلال میں پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 100 اونٹ کی ہدی اور نحر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ شریک کیا, اور پھر جب وہ اونٹ ذبح ہو گئے تو حضرت علی کو ذمہ داری سونپی, علی چلو گوشت 100 اونٹ کا یعنی کتنا, وہ جھول چمڑا سب چیزیں ہیں لوگوں میں بانٹ دو جاؤ, حضرت علی کو ذمہ داری سونپ دی. اس سے امام علی مقام نے استدلال کیا کہ اپنے شریک کو, کہ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شریک بنایا, پارٹنر بنایا, اور پھر ان کو وہ چمڑے اور جھول زین پالان وغیرہ تقسیم کرنے کا ذمہ دار بنایا, تو گویا کہ اپنے شریک اور پارٹنر کو اس طرح تقسیم کا ذمہ دار
بنا سکتے ہیں, بنانا جائز ہے, اس پر امام نے. لیکن اکابر اس سے ناراض ہے کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہوئی تھی. حضرت علی کے اونٹ ممتاز تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ بھی ممتاز تھے, اور یہ شرکت شرکت اصطلاحی تھی ہی نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرکت مان کر کے پھر اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں ذکر کیا ہے, حالانکہ حقیقت واقعہ ایسا نہیں تھا, دونوں کے اونٹ الگ الگ تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں صدقہ کروں جانوروں کی جھل زینے اور اس کے چمڑوں کو جن کو نحر کیا گیا تھا. اس لیے کہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ جانور کو جس رسی سے باندھا جاتا ہے نا قربانی کے, وہ بھی صدقہ کر دینا ہوتا ہے. وہ نہیں کرے تو اتنی قیمت صدقہ کر دینے کی, وہ بھی صدقہ کرنی ہوتی ہے. اور اس کے چمڑے جھول سب چیزیں حضور نے مجھے فرمایا کہ اس کا صدقہ کر دو. جی
وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه وعنه وعنا اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقسم على صحابته فبقي عدو فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اضحي به انت.
یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور دوران سفر عید الاضحیٰ آ گئی, تو صحابہ کو قربانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں عنایت فرمائی, کھلو صحابہ کو بانٹ دو کہ سب اپنی اپنی قربانیاں کریں. دیکھیے حضرت عقبہ ابن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بکریاں عنایت فرمائی کہ سفر کے ساتھیوں میں اس کو تقسیم کرو. انہوں نے بھی حضور کی عنایت فرمائی ہوئی بکریاں سب میں تقسیم کر ڈالی, سب ساتھیوں کو بانٹ ڈالی. فبقی اتودن, اخیر کے اندر ایک بکری کم عمر کی بچ گئی, اتود بچہ کم عمر کا. بعض کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ابھی سال بھی پورا نہ ہوا ہو لیکن وہ ماشاءاللہ فرما اور تندرست ہو, یا یہ کہ سال پورا ہونے آیا ہو, اس طرح کو اتود کہا جاتا ہے. تو بکری کا بچہ باقی رہ گیا. فذکرہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عقبہ ابن عامر نے کہا حضور آپ نے جتنی بکریاں دی دینے وہ تو سب میں نے بانٹ ڈالی, اب ایک بکری کا بچہ رہ گیا, کیا کرو حضور؟ ضحی بھی اندا, تم اچھ ذبح کر ڈالو, اب تو ایک جو رہ گیا اس کو تم ذبح کرو اس کو. حضور نے ان کو یہ فرما دیا. بہرحال یہاں پر ترجمۃ الباب سے ربط اس طرح ہوگا کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وکیل بنایا کہ جاؤ تم یہ بکریاں تمام ساتھیوں کے درمیان تقسیم کر دو. اب شریک کی تقسیم کیسے ہوگی کہ بھائی شریکوں کے درمیان تقسیم کرو, ترجمۃ الباب میں تو یہ ہے. تو شرع یوں فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں عنایت فرمائی تو تمام حضرات اس کے اندر شریک ہو گئے, تمام کے درمیان وہ بکریاں مشترکہ بکریاں بن گئی, اور حضرت عقبہ خود بھی اس کے ایک شریک اور پارٹنر بن گئے, حصے دار بن گئے. گویا ایک شریک حضرت عقبہ دیگر تمام شریکوں کے اوپر تقسیم کر رہے ہیں, اور اخیر میں جو بچ گیا وہ انہوں نے ذبح کر ڈالا. اس طریقے سے ترجمۃ الباب ثابت ہوگا. بہرحال کوئی پارٹنر کوئی شریک
اپنے کسی شریک کو ہی کام سونپ جائز ہے. جیسے کہ کہہ دے کہ بھائی میں تو مشغول رہتا ہوں, یا یہ کہ مولویوں کے ساتھ رمضان میں کون پالا پاڑے, تو جو ہے نا میری زکات بھی چندے والے کو دے دینا, اپنے پارٹنر کو کہہ دیا. میں تو مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کرتا رہتا ہوں, چندے والے آ گئے, اپنی زکات اتنی ہے تو بانٹتے رہنا. اس طرح پارٹنر کو ہی وکیل بنا دیا, تو یہ وکیل بنانا جائز ہے. ایسی وکالت ہوتی رہتی ہے کہ پارٹنر کو کہہ دے میرا صدقہ تو بانٹ دینا, میری زکات تو بانٹ دینا. جی
باب اذا وکل المسلم حربیا فی دار الحرب او فی دار الاسلام جاز.
ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو حربی یا ذمی کسی کو بھی وکیل بنانا چاہے جائز ہے. ظاہر ہے کہ جب ذمی کو وکیل بنانا جائز ہے, حربی کو وکیل بنانا جائز ہے, تو ذمی کو وکیل بنانا بدرج اولا جائز ہے. گویا کہ حربی ہو کہ ذمی ہو, دار الحرب ہو کہ دار الاسلام ہو, وکیل بنانا غیر مسلم کو جائز ہے. یعنی اس کے اندر کوئی مذہب کی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہی کو وکیل بنا سکتے, غیر مسلم کو وکیل نہیں بنا سکتے, کسی کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں. کام کرانا مقصود ہے. پرانے زمانے میں لوگوں کے یہاں غلام باندھی ہوتے تھے, تو لوگ غلام باندھی کو وکیل بنا کر مختلف چیزیں خریدنے کے لیے بھیجا کرتے تھے, اور وہ غلام باندھی مسلمان تھوڑے ہی ہوتے تھے, غیر مسلم بھی ہوتے تھے, ان سے بھی کام لیتے تھے. یہ چیز جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی الماجشون, یہ فارسی لفظ ہے, یاد رکھنا. فارسی میں یہ لفظ ہے ماہ گون گاف واو اور اخیر کے اندر بغیر نقطے کا نون, یعنی وہ یاد ہے سر. ماہ گون اس کے معنی ہوتے ہیں چاند جیسا. چونکہ یہ ماجشون رحمہ اللہ, ان کا نام یعقوب ابن عبداللہ ابن ابی سلیمہ المدنی ہے. جب یہ پیدا ہوئے تو بہت گورے گورے تھے, سفید لال ان کا رنگ تھا. تو ان کی اس خوبصورتی کی وجہ سے ان کے والدین نے ان کو ماہ گوں کہنا شروع کر دیا. نام تو تھا یعقوب ابن عبداللہ ابن ابی سلیمہ, اور پھر اسی ماہ گوں کو عربی میں لائے تو ماجشون بنا دیا معرب کر کے. ان کے کئی بیٹے ہیں اور تمام بڑے محدث راوی حدیث ہیں. ماجشون ابن الماجشون کے نام سے سیحہ کے اندر کئی جگہوں کے اوپر روایتیں آئی ہیں. یہ سب ان کے صاحبزادے ہیں اور سب کے سب جو ہے صاحب روایت محدثین ہیں. ایسے یہ خوش نصیب آدمی تھے. جی
عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن جدي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعنه أن أجمعين قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظ لي في صاغيتي في مكة وأحفظه في صاغيتي في المدينة فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبا باسمك الذي كان في الجاهلية فقال
يا رواية حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ میں نے امیہ ابن خلف سے خط و کتابت کا معاملہ کیا. دراصل امیہ ابن خلف مکہ کے بڑے سرداروں کے اندر سے تھا, قریشی ہے, بڑا سردار ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے, تو مکہ المکرمہ کے اندر ان کی پراپرٹی ہے, ان کے اہل خانہ ہے, ان کی حفاظت کا مسئلہ ہے کہ وہ کون دیکھ بھال کرے, کون حفاظت کرے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی بڑے آدمی اور ادھر امیہ ابن خلف بھی بڑا آدمی, تو دونوں کے درمیان کے اندر معاملہ طے ہوا. خط و کتابت, اور بعض روایت میں ہے احدت امیہ بن خلف،
یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے امیہ ابن خلف کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا، کیا بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي سَاغِيَتِي بِمَكَّةَ.
ساغیہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے اپنے ذاتی مال کو بھی ساغیہ کہتے ہیں. نمبر دو، انسان کے اہل و عیال کو بھی ساغیہ کہتے ہیں. نمبر تین، انسان کے اپنے متعلقین کو بھی ساغیہ کہا جاتا ہے. ان سب کے اوپر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ساغیہ کا. اصل میں لغوی معنی آتا ہے مال یمیلو، اور انسان کا میلان اپنے مال کی طرف بھی ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کی طرف بھی ہوتا ہے،
اور انسان کے اپنے متعلقین کی طرف بھی انسان کا میلان ہوتا ہے. اسی لیے ان سب کے اوپر یہ ساغیت ان کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو دونوں کے درمیان کے اندر کیا معاہدہ ہوا کہ امیہ ابن خلف حفاظت کرے گا میرے مال کی، متعلقین کی، گھر والوں کی، جو مکہ المکرمہ کے اندر ہے،
کہ مکہ میں میری پراپرٹی، جائیداد، فیملی والے، متعلقین سب کی حفاظت کرے گا امیہ بن خلف. وَأَحْفَظُهُ فِي سَاغِيَتِهِ فِي الْمَدِينَةِ، اور اس کی جو پراپرٹی وغیرہ تھی امیہ کی مدینۃ المنورہ میں، اس کی میں حفاظت کروں گا. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط والا لفظ. امیہ کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تحریری باقاعدہ معاہدہ ہوا،
جس معاہدے کی روح سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ ابن خلف کو وکیل بنایا کہ میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرے بیوی بچے، جو کچھ مکہ میں، اس کی حفاظت تجھے کرنے کی. اور امیہ ابن خلف نے وکیل بنایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہ میرا جو کچھ مدینہ میں ہے اور وہ حفاظت کا محتاج ہے،
ان کی حفاظت اور نگرانی آپ کو کرنے کی. اور اس وقت امیہ ابن خلف تو کافر ہی تھا،
اور مکہ دارالحرب تھا اس وقت کے اوپر. بس یہ ہو گیا ترجمۃ الباب کہ ایک حربی امیہ ابن خلف کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد اور متعلقین کی حفاظت کا وکیل بنایا.
اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معاملہ معلوم تھا، اور حضور نے اس کو برقرار رکھا. یہ جو ہے اس بات کی دلیل ہو گئی، یہ حجت شریعہ بن گئی. فلما ذکرت الرحمن، اب عجیب بات ہو گئی، یعنی جو تحریر لکھی گئی نا
حضرت عبد الرحمن اور امیہ بن خلف کے درمیان میں، تو اس نے انہوں نے اپنا نام لکھا عبد الرحمن ابن عوف، ایسا انہوں نے نام لکھا. تو اس پر امیہ ابن خلف نے اعتراض کیا کہ ارے بھائی، یہ عبد الرحمن والا نام مجھے نہیں چلے گا، تمہارا نام زمانے جاہلیت میں کچھ اور تھا، وہ نام لکھو، اصلی پرانا نام. اس لیے کہ ایمان لانے سے پہلے
ان کا نام تھا عبد عمر، وہ نام سے تحریر لکھو. یہ نام نیا جو تم نے جو ہے صحابی بننے کے بعد رکھا ہے نا، وہ نام مجھے نہیں چلے گا، چونکہ یہ خالص اسلامی نام تھا عبد الرحمن، اور وہ نام تحریر میں آ گیا، اس کو امیہ بن خلف نے منظور نہیں کیا. کہ بھائی تحریر میں نام بدلو. تو ویسا ہی ہوا، وہ صلح حدیبیہ والا واقعہ، جس طرح انہوں نے جو ہے الفاظ بدلوائے، اس طرح ہی امیہ ابن خلف. کٹر لوگ ایسا کرتے ہیں، چونکہ امیہ بن خلف بھی کٹر وادی تھا، اس لیے اس نے جو ہے ایسی حرکت کی. اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ اس قدر دوستی، زمانے جاہلیت کا تعلق، دونوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی پراپرٹی اور متعلقین کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ رہے، پھر بھی کٹرواد بیچ میں آیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ نہیں عمر عبد الرحمن والا نام نہیں چلے گا، نام وہ اپنا جاہلیت والا تھا نا، وہ نام لکھو تو میں یہ تحریر منظور کرتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ لا عارف الرحمن، یہ رحمان اور عبد الرحمن یہ میں نہیں جانتا ہوں. کاتبنی بھی اسم کلدی کا نفل جاہلیہ، زمان جاہلیت کے اندر جو تیرا نام دا وہ لکھ کر بھیجو تحریر تو میں پاس کروں گا، باقی یہ اسلامی نام والی تحریر مجھے پاس کرنا منظور نہیں ہے. یہ اس نے صاف لفظوں میں کہلوا دیا.